الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو. والغو فیہ، اور اس میں بک بک کرو، اس میں شور کرو. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید کا ہر ہر لفظ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے. اور کوئی بھی بولنے والا، کلام کرنے والا، پڑھنے والا، کسی بھی چیز کو اس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا، جتنی روحانیت ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، اتنا ہی اس کے پڑھنے، اس کے بولنے، اس کے کلام کرنے اور اس کے کہنے کا اثر ہوگا. کلام بہت اونچا ہو، جیسے کہ کلام اللہ، لیکن کہنے والے اور پڑھنے والے اور بولنے والے میں تقوی کا اور اخلاص کا وہ اعلی معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے, تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. اور کلام معمولی ہو, بات معمولی ہو, کسی کا ملفوظ ہی ہے, لیکن بولنے والے اور کہنے والے میں اخلاص ہے, تقوی کا اعلی معیار ہے, تو اس کا اثر ہوگا. لیکن چونکہ وہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ ایک ادنا درجے کا کلام ہے, اس لیے کلام کی جو تاثیر جتنی ہونی چاہیے وہ اس میں نہیں ہوگی. تو اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے. اللہ کے کلام کا 100% اثر ہے, اس کے برخلاف اگر کسی بزرگ کی بات ہوگی وہ قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں ہوگی, لیکن وہ کلام اللہ نہیں ہے. اس لیے اس بات کا اثر کلام اللہ کے مقابلے میں 50%. ایک مثال ہم دے رہے ہیں, اور ایک شخص تقوی اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر 100%, اور اس کا تقوی اور اس کا اخلاص اس معیار کا نہیں ہے تو اس کی زبان میں تاثیر 50%. تو اب ہمارے سامنے چار چیزیں ہو گئی, کلام اللہ جس کی تاثیر 100%, وہ شخص جو تقوی کے اعلی معیار پر ہے اس کی زبان کی تاثیر 100%, ایسا شخص اگر کلام اللہ کو پڑھے گا تو تاثیر 200% ہو جائے گی. لیکن ایسا شخص جس کے اخلاص کا وہ اعلی درجہ نہیں ہے, تقوی کا وہ اعلی درجہ نہیں ہے, بلکہ اس کا اخلاص اور اس کا تقوی 50% ہے, تو ایسا شخص اگر قرآن مجید پڑھ کر سنائے گا تو اب تاثیر 150% ہوگی. اور اسی طرح ایک شخص اعلی درجے کا اخلاص اور اعلی درجے کا تقوی رکھتا ہے 100%, لیکن وہ قرآن مجید پڑھ کر نہیں سناتا بلکہ کسی بزرگ کا ملفوظ بیان کرتا ہے, تو اب اس تاثیر میں بھی کمی آ جائے گی اور 150% ہو جائے گی. اور صرف کلام اور بولنے والے کی تاثیر ہی پر فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ سننے والا کس نیت سے سن رہا ہے اس میں بھی اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اس لیے کہ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے. بولنے والے کی طرف سے جو تاثیر ہے اس کا مدار اس کے ذاتی اخلاص اور تقوی پر ہے, اور جس کلام کو وہ پڑھ رہا ہے اس پر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقوی سب سے اعلی معیار کا, آپ کا اخلاص سب سے اعلی معیار کا, آپ کی روحانیت سب سے اعلی معیار کی, انبیاء کرام علیہم الصلات والسلام میں بھی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کے اخلاص, آپ کے تقوی اور آپ کی روحانیت کا مقابلہ کر سکے.
اور کلام اللہ، اللہ کا کلام اپنے اندر جو تاثیر رکھتا ہے اتنی تاثیر نبی کے کلام میں بھی نہیں. تو کلام ہو اللہ کا اور زبان ہو سید المرسلین کی، کلام ہو اللہ کا جس میں 100% نہیں، 1000%، 1,00,000%، 1,00,000,000% تاثیر، اور زبان ہو اللہ کے نبی کی جس کی تاثیر بھی 100% نہیں، 1,000%، 1,00,000,000%، 1,00,000,000%. جب کلام ہو اللہ کا اور زبان ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس میں کتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہوگی. بڑے بڑے شاعر دنگ رہ جاتے تھے، اور ابو جہل جیسے دشمن بھی اتنا اثر لیتے تھے کہ رات کو چھپ چھپ کر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو سنتے تھے. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ قریش کے چند بڑے بڑے سردار صبح صادق نمودار ہونے سے پہلے پہلے ایک جگہ پہ ٹکرا جاتے تھے روزانہ. ابو جہل بھی اس میں شامل، اور یہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بھائی اس وقت رات کو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو پہلی ہی رات جب یہ ٹکرا گئے تو ایک دوسرے کے سامنے انہوں نے اقرار کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تلاوت کرتا ہے، کلام پاک کی اس کو سننے کے لیے میں گیا تھا. تو دوسرے نے بھی اعتراف کر لیا، تیسرے نے بھی اعتراف کر لیا، اور آپس میں پھر ایک دوسرے کو ملامت کی کہ شرم آنی چاہیے ہمیں کہ جس کلام کی ہم دن کو مخالفت کرتے ہیں رات کو اسی کلام کو چھپ چھپ کے سن رہے ہیں. تو طے کیا کہ اب آئندہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کلام میں تاثیر اتنی تھی اور اس میں کشش اتنی تھی کہ ان لوگوں کو اس کا چسکا لگ چکا تھا. تو پھر یہ رات کو چھپ چھپ کر گئے اس تصور کے ساتھ کہ شاید میرے دوسرے ساتھی تو آج نہیں آئیں گے، اور صبح صادق نمودار ہونے سے پہلے پہلے چھپتے چھپتے اپنے گھروں کی طرف جب جا رہے تھے تو پھر اسی چوراہے کے اوپر ٹکرا گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئے. اور پھر انہوں نے یہ عہد کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہجرت تک ان کا یہ عمل چلتا رہا، وہ رک نہ سکے، اتنی تاثیر. اور یہ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں اتنی تاثیر تھی کہ جب آپ اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے رہ کر نماز پڑھتے تھے اور نماز میں تلاوت کرتے تھے یا صرف یوں ہی تلاوت کرتے تھے تو کفار کی عورتیں اور کفار کے بچے ان پر گرتے تھے سننے کے لیے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایزا پہنچانا شروع کیا، تکلیف پہنچانا شروع کیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے بھی مجبور ہو گئے، لیکن قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح سمجھایا اور سمجھا کر کے واپس مکہ مکرمہ میں لے آیا کہ ان مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تمہارے جیسا آدمی شہر سے نکل جائے یا شہر سے نکالا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بڑے قیمتی آدمی ہیں. اور اس نے سفارش کی اور سرداروں سے کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی شہر سے نکلنے بھی مجبور ہو جائے. تو انہوں نے قریشی سرداروں نے یہ کہا کہ ہمیں ابو بکر سے دوسرا کوئی اختلاف نہیں ہے, بس ایک شرط قبول کر لیں. کیا شرط ہے وہ؟ یہ شرط قبول کر لے کہ اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے رہ کر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس کا اتنا اثر ہے کہ ہمارے بچوں کے اور ہماری عورتوں کے مرتد ہو جانے کا خطرہ ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں اتنی تاثیر, اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر ولی, لیکن مقام ولایت پر پہنچنے سے پہلے چور تھے اور ڈاکو تھے, نقب زنی کرتے تھے اور گھروں میں گھستے تھے اور ڈاکہ ڈالتے تھے. ایک دن کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آپ نے تیاری کی اور پوری تیاری کے ساتھ اس گھر کے قریب پہنچے, اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے جائزہ لینا شروع کیا کہ اندر کے حالات کیا ہیں. تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی عورت تلاوت کر رہی ہے. اب آواز تو آئی کسی کے بولنے کی, تو آپ پورے طور پر متوجہ ہوئے کہ میں معلوم کروں کہ کون شخص ہے, کیا بول رہا ہے, ایک ہے یا دو ہے یا چند ہے, تاکہ جائزہ لے کر میں اپنا کام کر سکوں آگے. بہت غور سے سنا تو ایک عورت تلاوت کر رہی تھی. اب رات کے سناٹے میں تلاوت کی وہ آواز فضیل بن عیاض کے کان میں پہنچی, اور وہ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ رہی تھی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مؤمنین کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں اور اللہ کو مان چکے ہیں, ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل امر حق کے سامنے اور اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں؟ بس اتنا حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑا کہ کیا ابھی تک ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ وقت نہیں آیا کہ امر حق کے سامنے اور اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دل جھک جائیں اور اللہ کے ذکر کو, اللہ کے قرآن کو, اللہ کی بات کو اور امر حق کو تسلیم کر لیں؟ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے وہیں چیخنا چلانا شروع کیا اور فرمانے لگے قد حان قد حان, کہ ہاں وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا اور میں توبہ کر چکا ہوں. ایسے تاریخ میں سینکڑوں واقعات ہیں کہ قرآن مجید کی تاثیر, پڑھنے والوں کے اخلاص کی تاثیر. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا, تقوی بھی اعلیٰ درجے کا, روحانیت بھی اعلیٰ درجے کی, اور پھر اس ذات گرامی کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جائے, کیا اثر ہوتا ہوگا اس کلام کا. ایسی کشش کے لوگ کھینچے چلے جاتے تھے. تو ابو جہل جو سب سے بڑا سردار تھا اور سب سے بڑا دشمن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اس نے یہ رائے دی کہ محمد کا قرآن مت سنو, اور جب محمد تمہارے نہ چاہنے کے باوجود بھی تمہیں سنانے لگے اور پڑھنے لگے تو اس کی قراءت میں شور و گل کرو, آواز کرو, بک بک کرو, اور اتنی آواز کرو کہ اس کا قرآن نہ تمہارے کانوں میں پڑے نہ کسی اور کے کان میں پڑے. خلط ملط ہو جائے آواز. وقال الذین کفروا, یہ کافر کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو. والغو فیہ, اور اس کی تلاوت کے وقت اور اس کی قرآت میں شور کرو اور بکبک کرو. لعلکم تغلبون, تاکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت پر غالب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا, ہم ضرور بھی ضرور کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے ان کی اس حرکت پر, ان کے اس رویے پر, ان کے اس عمل پر ہم ضرور بھی ضرور انہیں سخت سزا دیں گے, سخت عذاب چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم ضرور بھی ضرور انہیں بدلا دیں گے ان کے ان برے کاموں کا جنہیں یہ کیا کرتے ہیں. ان کی یہ حرکتیں ہیں, ان کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ, اللہ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے, یعنی جہنم کی آگ. لہم فیہا دار الخلد, ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون, یہ بدلہ ہے بسبب ان کے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کے, ہماری آیات کا انکار کرنے کے. تو یہ جو قرآن کی تلاوت میں خلل ڈالنے کی نیت سے بک بک کرتے ہیں اور بک بک کرنے کا مشورہ دیتے ہیں, تو اس قسم کے کفار کو ہم سخت سزا چکھائیں گے اور انہیں آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے, اور وہ بدلہ جہنم کی آگ کی شکل میں ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان آیات کی تحت جو تفسیر لکھی ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی قراءت میں خلل ڈالنے کی نیت سے بک بک کرنا اور شور کرنا یہ علامت کفر ہے. اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو, اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور اس کی تلاوت اور اس کی قراءت میں خلل ڈالنے کی نیت سے شور کرنا, کوئی حرکت کرنا, بہت زیادہ آپس میں بات چیت کرنا, یہ علامت کفر ہے. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا واجب ہے اور خاموش رہ کر سننا یہ علامت ایمان میں سے ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت, قرآن مجید کی تلاوت میں خلل ڈالنے کی نیت سے شور کرنا علامت کفر ہے, اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بالکل خاموشی کے ساتھ اس تلاوت کو سننا یہ علامت ایمان ہے. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ ضابطہ اور یہ اصول لکھ کر مزید آگے تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوٹلوں میں, ریسٹورنٹوں میں, دکانوں میں ریڈیو پہ قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے اور سنتا کوئی نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے اور سنتا کوئی نہیں ہے, تو فیصلے سارے نیت پر ہوں گے اور مدار سارا نیت پر ہے, لیکن ایک کفر کی علامت وجود میں آ رہی ہے کہ کافر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت قرآن مجید میں خلل ڈالنے کی نیت سے شور کرتے ہیں. تو جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے ریڈیو کے اوپر, کیسٹ کے اوپر قرآن مجید کو سنا جا رہا ہو اور اس وقت مسلمان آپس میں بات کریں, مسلمان آپس میں شور کریں, مسلمان اپنے کام دھندوں میں لگے رہیں, تو فیصلے تو اللہ کے یہاں ان کے دل میں جو جو نیتیں ہیں اس کے اعتبار سے ہوں گے, لیکن بہرحال علامت کفر ضرور وجود میں آ رہی ہے. تو مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کاموں میں سے ایک کام کرو, یا تو ریڈیو بند کر دو اور اپنے کام دھندوں میں لگے رہو, یا یہ کہ جب تک تلاوت کلام پاک چل رہی ہے اس وقت تک سارے کام بند کر کے سب متوجہ ہو کر سنو. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم اسے غور سے سنو, وانصتوا اور خاموش ہو جاؤ, لعلكم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اسی وجہ سے جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت مقتدی بہت غور سے خاموش ہو کر کے سنتا ہے, خاموش ہو کر سنتا ہے. اور ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے تلاوت میں مشغول ہو گئے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت کر رہے ہیں, پیچھے صحابی اپنی تلاوت اور سری نماز کی, تو ان کی تلاوت کی کچھ کچھ آواز آ رہی تھی, ہوا نکل رہی تھی منہ سے, اور وسپرنگ جیسی آواز جو آ رہی تھی اس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت میں خلل واقع ہوا. تو نماز سے جب فراغت ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالی انازع القرآن, ارے بھائی تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں اس وقت تم بھی قرآن پڑھ کر مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو, میرے قرآن سے تمہارے قرآن کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. اس لیے جب میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں اور تلاوت شروع کر دوں تو تم خاموشی سے میری تلاوت کو سنتے رہو. اکیلے تنہا جب تم اپنی نماز پڑھو اس وقت تم سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھ لیا کرو, اور جہاں جہاں اس کے ساتھ سورت ملانی ہے وہ بھی ضرور ملا لیا کرو, لیکن میرے پیچھے چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو تم خاموشی سے کھڑے رہا کرو. تو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے فاستمعوا, اسے غور سے سنو, وانصتوا اور خاموش رہو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی ریڈیو کے اوپر تلاوت کلام پاک نشر ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ریسیور پر تلاوت کلام پاک نشر ہو رہی ہے, اور ریسیوروں کے اوپر قرآن مجید کی تشریح بیان کی جا رہی ہے, بیانات ہو رہے ہیں جن کے ضمن میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے. اور گھروں میں حال یہ ہے کہ لوگ اپنے کام دھندوں میں لگے ہوئے ہیں, ٹیلی فون آتا ہے تو ٹیلی فون پر بات بھی ہو رہی ہے, مہمان آ جاتا ہے تو اس میں بھی لگے ہوئے ہیں. یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے, یہ دینی باتوں کی بے ادبی ہے. من لا ادب لہ لا علم لہ, جو ادب کا معاملہ نہیں کرے گا علم دین کے ساتھ اس کو علم کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا, اور جب علم حاصل نہیں ہوگا تو عمل کی توفیق کیسے نصیب ہوگی. تو بدو علم کے نہ صرف یہ کہ علم سے بدو ادب کے نہ صرف یہ کہ علم سے محرومی ہے بلکہ عمل سے بھی محرومی. اس لیے اس وقت جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کی خدمت میں میری درخواست یہ ہے کہ ریسیور سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالی نے یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اور جب کبھی مسجد سے کوئی پروگرام نشر ہو رہا ہے، نماز نشر ہو رہی ہے، اس وقت بالکل خاموشی سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنو، اللہ کے دین کی باتوں کو سنو، اور اس وقت سارے کاموں کو بند کر دو، سارے کاموں کو بند کر دو. کیا عورتیں بیت الخلاء میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتی ہیں کہ نہیں؟ کیا عورتیں ان کے شوہر کی غیر موجودگی میں غسل خانے میں جاتی ہیں کہ نہیں غسل کرنے کے لیے؟ تو اس آدھ گھنٹے تک، اس 45 منٹ تک، اس 15 منٹ تک اگر فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے، اس کی طرف کون توجہ کرتا ہے؟ اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت غسل خانے میں جا کر غسل کرنا ضروری ہے، اس وقت بیت الخلاء میں جا کر اپنی ضرورت کو پوری کرنا ضروری ہے. اس وقت میں فون کی طرف توجہ نہیں کر سکتا. تو آپ اپنے گھر میں یہ نظام بناؤ کہ جب درس قرآن چل رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، تلاوت کلام پاک ہو رہا ہے، نماز کی تلاوت نشر ہو رہی ہے، تراوی کی تلاوت نشر ہو رہی ہے، اور آپ پہلے تراوی پڑھ چکی ہیں یا بعد میں، اس وقت آپ کو غور سے سننا چاہیے، یا پھر یہ کہ ریسیور بند کر دیا جائے. لیکن ریسیور بند کرنے میں آپ کا دینی نقصان ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک نظم بنا لے کہ آدھ گھنٹے، پون گھنٹے تک، جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے، اس وقت تک ہم خاموشی سے سنیں گے. اور گھر میں سب کو یہ ٹریننگ دے دو، اور ایک نظام جب آ جائے گا زندگی میں تو بالکل آسان ہو جائے گا. کسی کے گھر جب بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، اس وقت کون فون اٹھاتا ہے؟ اس وقت اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹا ہے تو کون دروازہ کھولنے کے لیے جاتا ہے؟ جب بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت کون فون اٹھاتا ہے؟ جب اپوائنٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اس وقت کون فون کی طرف توجہ کرتا ہے؟ یہ نفس اور شیطان کے ہیلے بہانے ہیں کہ فون آیا اٹھا لیا، فون آیا اٹھا لیا. اور بعض لوگوں کے اپنے معمول ہیں کہ 10 بجے کے بعد بالکل فون نہیں اٹھاتے، کہ نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، آرام میں خلل واقع ہوتا ہے. تو اسی طرح اس کا بھی اصول بناؤ، تاکہ علمی فائدہ بھی ہو، عملی فائدہ بھی ہو، دینی فائدہ بھی ہو، روحانی فائدہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا ہے کہ گھروں تک اذان کی آوازیں جاتی ہیں، اذان کی آوازیں جاتی ہیں. ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں مسنون تلاوت کی جاتی ہے، تو ہمارا بھتیجا بالکل 3 سال کا ہے، اسے ہر جمعے کو سورہ سبح اسم ربک الاعلی سن سن کر اسی ریسیور سے پوری حفظ یاد ہو گئی. یعنی کتنا بڑا فائدہ ہے کہ گھر میں اللہ کا نام، بچے بچپن سے اذان سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، اور عورتوں کو وہی بات سننے کا موقع ملتا ہے جو مردوں کو مسجد میں آ کر سننے کا موقع. لیکن ہماری ماں بہنیں کما حق کہوں فائدہ نہیں اٹھاتی، فائدہ نہیں اٹھاتی. ادب سے بیٹھ جانا چاہیے، قبلہ رخ ہو کر مصلی پر وضو کر کے، اور بہت غور سے باتوں کو سننا چاہیے. اسی طرح جب ہم سفر کرتے ہیں، بیان چل رہا ہے اور باتیں بھی چل رہی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر بے ادبی کہ قرآن مجید کی تلاوت کی کیسٹ لگی ہوئی ہے اور باتیں بھی چل رہی ہیں، امام حرم کی تلاوت چل رہی ہے، امام مسجد نبوی کی تلاوت چل رہی ہے، کسی بڑے قاری کی تلاوت چل رہی ہے اور باتیں بھی چل رہی ہیں، تو 2 باتوں میں سے 1 بات کرو. مفضول بات اور کم درجے کی بات تو یہ ہے کہ جب بھی بات چیت کرنی ہو تو ان چیزوں کو بند کر دو، اور بہتر بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر باتوں کو بند کرو اور ان چیزوں کو سن لو، تاکہ سننے کا جو نفع پہنچنے والا ہے وہ پہنچے. امید ہے کہ میری ان گزارشات کی طرف توجہ کی جائے گی، اور گھروں میں سننے والے میرے بھائی جنہیں حتی الامکان مسجد میں بیٹھ کر اس نورانی اور روحانی ماحول میں اور ان پاکیزہ جگہوں میں بیٹھ کر سننا چاہیے، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، اور میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آج سے آپ تہیہ کر لیں، اور آپ کے جتنے متعلقین ہیں ان سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وقت درس کا ہے، یہ وقت بیان کا ہے، یہ وقت پروگراموں کا ہے، اس وجہ سے نہ ان کے یہاں گھنٹی بجنے پر ٹیلی فون اٹھایا جائے گا، نہ ان کے یہاں جانے پر وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ حضرت قاری صدیق باندھوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ایک مرید عالم نے ان پر خط لکھا کہ حضرت مدرسے میں ہم پڑھاتے ہیں اور قیام بھی ہمارا مدرسے ہی میں ہے، اور دوسرے بھی اور تین چار اساتذہ ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ میرے کمرے میں آ جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اور ابتدا میں مجلس ٹھیک رہتی ہے اور پھر شدہ شدہ باتیں ادھر ادھر چلنے لگتی ہیں اور بالآخر ہم غیبت تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ میں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہوں، لیکن بہرحال غیبت سننے کے گناہ میں تو میں مبتلا ہو ہی رہا ہوں۔ تو حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ جب یہ آپ کے دوست احباب آپ کے کمرے میں آپ کی زیارت کے لیے آئیں تو اس وقت بزرگوں کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو ہاتھ میں لے کر اس کی تعلیم شروع فرما دیں، اس کی تعلیم شروع فرما دیں۔ اگر ان حضرات میں دین کی فکر ہوگی، دین سے لگاؤ ہوگا، تو محظوظ ہو کر سنیں گے، آدھ گھنٹے پون گھنٹے تک آپ تعلیم کریں۔ اور اگر یہ حضرات دنیا دار قسم کے ہوں گے جنہیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے تو پھر یہ آنا بند کر دیں گے، تو یا تو آنا بند کر دیں گے یا غور سے سنیں گے تو یہ جو بیماریاں ہیں بزرگوں کی باتیں سن سن کر ان کی اصلاح ہوگی، تو دونوں حالتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے تعلیم شروع کی تو دو تین مرتبہ کا تجربہ دیکھ کر انہوں نے آنا ہی بند کر دیا۔ تو ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ ہمیں دین کی باتیں سننے نہیں دیتے، اگر وہ آئیں تو دروازہ کھول کر پیار محبت سے ان سے کہیں کہ تشریف لائیے، تشریف لائیے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، ابھی مولانا کا بیان چل رہا ہے، دین کی باتیں ہیں، ہمیں بہت نفع ہوتا ہے ان کی باتوں سے، آپ بھی سنتے ہوں گے، آپ کو بھی نفع ہوتا ہوگا، ہم ذرا فارغ ہو جاتے ہیں سن کر۔ تو جو دین سے بھاگنے والے لوگ ہیں وہ تو کم از کم اس موقع پر تو آئیں گے ہی نہیں، اور جو دین سے محبت رکھنے والے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، وہ ایسے موقع پر بھی آئیں گے، تو دونوں حالتوں میں آپ کا نفع ہو جائے گا۔ تو اس کی طرف جو ہے توجہ فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن مجید کی ہمیں بہت زیادہ محبت عطا فرمائے، اس کی طرف توجہ کرنے کی، اس کے الفاظ کو درست کرنے کی، اس کے معانی کو سمجھنے کی، اور اس کے مطالب اور اس کے جو مطالبات ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔